أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين حضرات سورة آل عمران کی ان تین آیات کے بارے میں اپنا تأثر میں کل تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں کہ تین سطحیں ہیں ہماری ذمہ داریوں کی انفرادی سطح پر ہماری دینی ذمہ داری کیا ہے پھر امت مسلمہ کے افراد ہونے کی حیثیت سے ہمارا سب سے بڑا فرض کیا ہے پھر یہ کہ عالم اسلامی سے عالم انسانی سے متعلق ہونے کی بنیاد پر ہمارے فرائض اور ہماری ذمہ داریوں کا کیا تصور ہے پہلی آیت میں جیسا کہ کل میں عرض کر چکا ہوں انفرادی اعتبار سے جو مکمل ترین رہنمائی تھی وہ عطا فرما دی گئی اس میں فصاحت بلاغت ابلاغ پھر یہ کہ تاکید کا انداز مختلف معیارات سے دیکھا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ انسان کا سر قرآن مجید کے عظمت کلام کے سامنے جھک جاتا ہے ایک بات کہی گئی دو اسلوبوں سے کہی گئی دونوں میں تاکید کی انتہا کر دی گئی اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے اور دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے تمہیں مگر فرما برداری کی حالت میں اب یہ بلاغت فصاحت بات کو پہنچا دینا ابلاغ اس کے لیے جو اعلیٰ ترین اسلوب ممکن ہے دل نشین پیرایا بیان پھر تاکید جتنی ممکن ہے اتنے مختصر الفاظ میں یہ تمام باتیں جمع ہو گئی ہیں میں نے کل آخر میں جو بات عرض کی تھی وہ یہ کہ یہ معاملہ خالص انفرادی ہے ہر شخص کو ذاتی سطح پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ مجھے مسلمان جینا ہے مسلمان مرنا ہے مجھے اس بات کی پوری احتیاط کرنی ہے کہ میرے اعضاء و جوارح سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو کوئی ایسا فعل صادر نہ ہو جو اللہ کو ناپسند یہی تقویٰ ہے یہی اسلام ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس کا فیصلہ ہر شخص کو خود کرنا ہے ہر شخص کے پاس تقویٰ کی جو پونجی ہے وہ اس کے حق میں مفید ہے میرا اگر کوئی تقویٰ کی رمق مجھے حاصل ہے وہ میرے لیے ہے وہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے اور اگر تقویٰ کی کوئی پونجی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے تو وہ آپ کے لیے مفید ہے میرے لیے مفید نہیں مجھے تو خود اپنے لیے اس دولت کو حاصل کرنا ہے اور اپنے عزم اور اپنے ارادے سے اس فیصلے پر جمنا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں اجتماعیت جو ہے ممد ہوتی ہے. اگر اچھا ماحول مل جائے, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو, اچھی صحبت میسر آ جائے, اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہو, ملنا جلنا ہو, تو یقیناً اس فیصلے پر کاربند ہونے میں, اس پر قائم رہنے میں آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. اگر ماحول ناموافق ہے, اگر غافلین کی صحبت ہے, ان کے ساتھ نشست و برخاست ہے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ ملنا جلنا ہے, تو انفرادی اعتبار سے یہ فیصلہ کرنے کے باوجود اس پر قائم رہنا, کاربند رہنا جو ہے وہ محال ہے. یہ بات ہے جو سورہ توبہ کی اس آیت میں آئی کہ کونوا مع الصادقین, معیت اختیار کرو ان کی جنہوں نے یہ روش اختیار کی ہے, جنہوں نے فیصلہ کیا ہے راست بازی کا, جو اللہ تعالی کے ساتھ عہد استوار کر رہے ہیں, جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں, علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں, اللہ کے ساتھ وفاداری کا عہد استوار کرنے کا جنہوں نے فیصلہ کیا ہو, وہ مل جل کر ایک بھائی چارے کی شکل اختیار کرے, ایک جماعت کی صورت اختیار کرے, وہ حزب اللہ بنتی ہے. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون, جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جیسے کہ یہ مٹھی ہے, یہ بندھی ہوئی ہو اس میں قوت ہوتی ہے, تو مسلمانوں کی اجتماعیت جو ہے وہ اس مٹھی کے مانند, ایک دوسرے کو سہارا دینے والے لوگ. لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ یہ چیز ثانوی ہوگی, اصل فیصلہ انفرادی. اب آئیے اگلی سطح پر. ہماری دوسری حیثیت یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کے افراد ہیں. اس میں اگر ہم خود غور کریں کہ اس سطح پر اہم ترین چیز کون سی, تو معلوم ہوگا کہ اس سطح پر اہم ترین چیز ہے اتحاد اور اتفاق. میں مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک فصیل کی. فصیل اینٹوں سے بنی ہے, لیکن فصیل کی مضبوطی کا دار و مدار دو چیزوں پر, اینٹیں پختہ ہوں. اگر اینٹیں کچی ہوں گی فصیل کچی رہے گی, اور دوسرے یہ کہ وہ اینٹوں کو باندھنے والا جو مسالہ ہے سیمنٹ سبسٹنس, وہ مضبوط ہو. اگر اینٹیں پختہ ہیں لیکن ان کو جوڑنے والا مسالہ کمزور ہو گیا ہے, تب بھی وہ فصیل کمزور ہے. اب یہاں یہ سمجھیے کہ امت مسلمہ کی جو فصیل بنانی مقصود ہے, اس میں اولاً تو ہر اینٹ جو ہے وہ تو فرد ہے, افراد ہے. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد اگر کچے ہیں, پختہ نہیں ہیں, سیرت و کردار گودی ہے, اخلاق کی کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہے, کیریکٹر کی کوئی قوت نہیں ہے, تو قوم کیسے مضبوط ہو جائے؟ سب سے پہلے تو افراد کو پختہ کرنا ہوگا. سیرت سازی, کردار سازی جو ہے, اس مرحلے کو اگر نظر انداز کر دیا گیا تو جو تعمیر بھی ہوگی وہ بودی ہوگی, کچی ہوگی. طوفان کا کوئی ایک ریلا آئے گا اور کچے گھروں دے کی طرح اسے بہا کر لے گا. تو وہ مسئلہ تو آ گیا پہلی آیت میں, ایک ایک اینٹ پکی ہو, ایک ایک فرد جو ہے اس امت کا وہ اس فیصلے پر کاربند ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب ہم نظری اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں, عملی اعتبار سے اس وقت امت مسلمہ کے نام سے یا امت محمد کے نام سے علی صاحب الصلاۃ والسلام دنیا میں جو بھیڑ ہے, میں بھیڑ کہہ رہا ہوں, ابھی عید گزری ہے اور عید کے ضمن میں علامہ اقبال کے بڑے پیارے اشعار ہیں کہ عید آزادہ شکوہ ملک و دین, عید محکومہ ہجوم مومنی. تو یہ ہجوم ہے, بھیڑ ہے, اگرچہ تعداد 1 بلین کو پہنچی ہوئی، 1 ارب کے قریب ہم ہیں اس وقت دنیا میں، بلکہ اس سے شاید زیادہ ہو، لیکن یہ کہ یہ ایک امت نہیں ہے فی الواقع. اس پر تو گفتگو میں انشاءاللہ کل کروں گا، وہ تو 3ری سطح کے بعد ہے. تو جو صورت اس وقت بالفعل ہے ذرا اس سے قطع نظر کر لیجئے. جیسے کہ یہ پہلی آیت پر پورے اترنے والے کتنے افراد مل جائیں گے، یہ تو یوں سمجھئے کہ ہر سطح پر آئیڈیل ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ کرنا کیا ہے. اس آئیڈیل کو مد نظر رکھ کر انسان کوشش کرے، جد و جہد کرے، اقدام کرے، آگے بڑھے، اپنی اپنی ہمت کے مطابق جتنا بھی پہنچ پائے. تو انفرادی سطح پر تو آئیڈیل جو ہے، ہمارا موٹو جو ہے، ہمارے ذہنوں میں جو چیز نقش ہو جانی چاہیے کہ بحثیت ایک فرد ہمارا موٹو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب نظری اعتبار سے ان افراد سے مل کر بنے گی امت. اس امت کی جو ضرورت ہے، اس سطح پر جو چیز اہم ترین ہے، وہ اتحاد ہے، اتفاق ہے، یگانگت ہے، مقصد اور عمل کی ہم آہنگی ہے، فکر و نظر میں قرب ہے. اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر یہ امت مضبوط ہوگی، اور اگر یہ نہیں ہے تو ہاؤس ڈیوائڈڈ امنگس اٹ سیلف کین ناٹ اسٹینڈ. جہاں انتشار ہوگا، جہاں تشدد ہوگا، جہاں افتراق ہوگا، جہاں گروہ بندیاں ہوگی، جہاں من دیگرم تو دیگری والی کیفیات ہوگی، تو وہاں ظاہر بات ہے کہ وہ جو شاید یہ حالی کا شعر ہے کہ تن آسانیاں چاہے اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گرکل نہ ڈوبے. تو یہ معاملہ تو پھر ہو کر رہے گا کہ عزت اور آبرو کے ساتھ دنیا میں رہنا ممکن نہیں. چنانچہ اب غور کیجئے کہ بین ہی وہی بات آ رہی ہے دوسری آیت میں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، مل جل کر یا پوری کی پوری رسی کو، یہ دو ترجمے ممکن ہیں، یہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، اور تفرقے میں مت پڑو. اب اس ٹکڑے میں اس آیہ مبارکہ کے دو الفاظ اہم آئے ہیں، جیسے میں نے کل تقویٰ کے سلسلے میں کچھ عرض کیا، اسلام کے بارے میں عرض کیا. اسلام کیا ہے؟ گردن نہادن، فرما برداری، سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا. تقویٰ کیا ہے؟ بچنا اللہ تعالی کی ناراضی سے، اللہ کے احکام کو توڑنے سے، معصیت سے. اسی طریقے سے اس ٹکڑے میں دو الفاظ ہیں جو بہت اہم ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، ایک اعتصام اور دوسرے تفرقہ. اعتصام کا لفظ بنا ہے عصمت سے، عصمت کے معنی ہے حفاظت. اعتصام باب افتعال ہے، جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا، وقا یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا، اور باب افتعال میں ابتقا بنا خود بچنا، واو جو ہے وہ بھی تے میں مدغم ہو گیا تو ابتقا بن گیا، جس سے لفظ متقی. اسی طرح اعتصام باب افتعال ہے اپنے آپ کو بچانا، اپنی حفاظت کرنا. یوں سمجھیے کہ یہ دنیا جو ہے اس میں ایک شخص فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس راستے پر چلنا ہے، مجھے اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. لیکن ظاہر بات ہے کہ دنیا میں خلا نہیں ہے، دنیا میں اور لوگ بھی ہیں، دوسری قوتیں بھی ہیں، دوسرے نظریات بھی ہیں، وہ آپ کو کسی اور راستے کی طرف دھکیلنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اپنے اس طے شدہ راستے سے منحرف کرنے پر مجبور کریں گے، اور بسا اوقات آپ کے اپنے اہل و عیال ہوں گے جو سب سے زیادہ مجبور کریں گے. یہی وجہ ہے کہ سورہ تغابن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، اگر حقیقت پر تمہاری نگاہ ہو تو یہ بات تم پر عیاں رہنی چاہیے کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد ہی میں سے تمہارے دشمن. یہ دشمن کیسے ہو گئے؟ دنیا میں تو ہمارا فکر یہ ہے کہ ان سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ ہمارا بہی خواہ کوئی نہیں، ان سے زیادہ ہمارے ساتھ دلی انس اور تعلق رکھنے والا کوئی نہیں. قرآن کہہ رہا اس میں دشمن، پوٹینشیل اینیمیز. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وہ طبیعی محبت جو ہے یہی تمہیں حلال سے حرام کی طرف، صحیح سے غلط کی طرف، ان کو اچھے سے اچھا کھلانا ہے، ان کو اچھے سے اچھا پہنانا ہے، اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم گاہوں میں بھیجنا ہے. اب تو کئی کئی سو روپے کی فیسیں ہیں، حلال سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کو فراہم کر سکیں گے. وہی محبت جو ہے طبیعی اور فطری وہ انسان کو حلال سے حرام کی طرف لے جاتی ہے، صحیح سے غلط کی طرف لے جانے والی. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا ناداں ہے وہ شخص، کتنا ناسمجھ ہے جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت تباہ کر دی. مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسرے نہیں ہیں، یہ تو میرے ہی ہیں. بلکہ یہ بھی میں نے ذرا بات دور کی کہہ دی، اصل احساس تو یہ ہوتا ہے یہ میں ہی ہوں، یہ میرا بیٹا مجھ سے جدا نہیں، میری ہی شخصیت کا تسلسل ہے، میری ہی ہستی کا مانوی جو ہے ایکسٹینشن ہے. لہذا انسان جو ہے اس مغالطے میں رہ کر اپنے آپ کو تن من دھن کے ساتھ ان میں انویسٹ کر دیتا ہے. خیر اگر جائز پر رہتے ہوئے انویسٹ کرے تب بھی کوئی بات ہو، وہ تو اپنی عاقبت برباد کر لیتا ہے. بعد میں جا کر بات کھلتی ہے کہ جنہیں میں سمجھا تھا کہ میں ہوں، یہ تو میں نہیں کچھ اور ہے. جب بیٹا سینہ تان کر باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور بات کرتا ہے تب وہ شوق پہنچتا ہے انسان کو نفسیاتی کہ یہ میں سمجھا تھا کہ میں ہی ہوں، یہ میں نہیں ہوں، یہ کوئی اور ہے، میں کوئی اور ہوں. اس کی سمجھ اور، اس کی فکر اور، اس کی اقدار اور، اس کا نقطۂ نظر اور. بہرحال یہ ہے اصل میں وہ بات کہ ہر چہار طرف سے دباؤ پڑے گا جو اس تقویٰ کے راہ سے آپ کو ہٹانے کے لیے، اسلام کے راستے سے آپ کو منحرف کرنے کے لیے. اور یہ دباؤ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جنہیں ہم فلمات اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سمجھتے ہیں ان کی طرف سے تو بعد میں آتا ہے، اپنوں کی طرف سے پہلے آتا ہے. تو اس کے لیے اب تحفظ کی ضرورت ہے، کوئی پناہ گاہ درکار ہے. ان تمام پریشرز کو انسان برداشت کر سکے اور کھڑا رہ سکے اسے کوئی سہارا درکار ہے. اس سہارے کی جو ضرورت ہے اس کو اس لفظ کے اندر محسوس کیجئے، تمہیں تمہارے پاس ایک سہارا ہے، اس سہارے کو مضبوطی سے تھامو، ورنہ یہ سارا دباؤ، یہ سارا پریشر جو ہے اس کو تم جھیل نہیں سکو گے. وہ ہے در حقیقت سابقہ آیت سے اس کا تعلق جو لفظ اعتصام سے قائم ہوا. اگر تم تقویٰ کی روش کو اختیار کیے رکھنا چاہتے ہو زندگی میں، اور وہ تقویٰ بھی اتقوا اللہ حق تقاتہ یا فتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی امکانی حد تک تقویٰ، اور اگر تم اسلام پر جینا اور مرنا چاہتے ہو تو تمہیں کچھ حفاظت، کوئی پناہ گاہ درکار ہے، کوئی سہارا تمہارے لیے ضروری ہے. وہ سہارا ہے جو اس آیت میں سامنے آ رہا ہے. وہ کون سا سہارا، اس پر گفتگو بعد میں کروں گا، ابھی صرف لفظ اعتصام کا میں نے ذکر کیا ہے اور اس کے حوالے سے سابقہ آیت کے ساتھ جو اس کا منطقی اور معنوی ربط ہے اس کو واضح کیا. اب ذرا دوسرے لفظ پر آئیے، تفرقہ کیا ہے؟ فرق کے معنی ہے پھاڑ دینا. عربی زبان میں بڑی پیاری زبان ہے، فتح اللغہ جو ہے اس کا ایک خاص، جن حضرات کو اس کے ساتھ شغف قائم ہو جائے کہ عربی زبان کی گہرائیوں میں اتر کر مختلف الفاظ کے جو سے حرفی مادے ہوتے ہیں ان کو سمجھا جائے. یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، روٹ کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے. پھر یہ کہ جن الفاظ کے مادے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں ان کے مفہوم میں بھی بڑا پیارا ایک قرب ہوتا ہے، مشابہت ہوتی ہے. مثلا فلق، فے لام اور قاف، فلق کے معنی کیا، پھاڑ دینا. فالق الاصباح، اللہ تعالی رات کی تاریکی کا پردہ چاک کرتا ہے اور صبح کو برآمد کرتا ہے. فالق الحب والنوا، وہ دانے کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے پودا برآمد کرتا ہے. گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اس میں سے پودا نکلتا ہے. آم کی گٹھلی ہے، وہ شک ہوتی ہے اس میں سے پودا برآمد ہوتا ہے، یہ فلق ہے. قل اعوذ برب الفلق، یہ کل جو کائنات ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ فلق کا تصور آپ کو ملے گا. اب کسی کے قریب لفظ فرق رے ہے صرف، کسی کے قریب لفظ فتق ففتق نہ ہوما. اب یہ میں صرف جن حضرات کو واقعتاً عربی زبان سے کوئی شغف ہے ان کے لیے اشارات کر رہا ہوں، ہر لفظ کی تشریح میں نہیں کروں گا. کسی کے قریب لفظ فلح، تھے اور نام وہی ہے صرف قاف کی جگہ تھے آ گئی ہے. ان سب کے مفہوم ایک دوسرے سے بڑے قریب ہیں. فلح کے معنی پھاڑنا، کاٹنا، توڑنا. ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے ہی سے کٹتا ہے. فلاح کے معنی پھاڑنا. فلاح کہتے ہیں کسان کو کہ جو اپنے ہل کی نوک سے دھرتی کے سینے کو چاک کرتا ہے، پھاڑتا ہے، تبھی اس میں وہ بیج ڈالے گا، پھر بیج شب ہوگا، وہ فلق ہے کہ اس میں سے پودا برآمد ہوگا. فرق کے معنی بھی ہے کاٹ دینا، پھاڑ دینا، علیحدہ کرنا. تفرقہ، اب یہ باب تفاعل ہو گیا. تفرق، ہٹ جانا، کٹ جانا، جدا جدا ہو جانا، من دیگرم تو دیگری کی کیفیت پیدا ہو جائے، ایک کا رخ مشرق کی طرف ہو جائے، ایک کا مغرب کی طرف ہو جائے. اپنے جدا ہونے کا تصور جو ہے، اس کا شعور وہ پختہ ہو جائے، یہ اور ہے میں اور ہوں، یہ تفرقہ. تفرقہ جو ہے میں ابھی آپ کو عرض کروں گا قرآن مجید کی چند اور آیات کے حوالے سے، بلکہ جو تین آیات ہم نے اس مرتبہ درس کے لیے معین کی ہیں اس سے اگلی جو چوتھی آیت ہے سب سے پہلے اسی کا میں حوالہ دوں گا. تفرقہ جو ہے مسلمانوں میں اللہ کو انتہائی ناپسند، امت کی سطح پر سب میں قاتل، سب سے بڑا زہر تفرقہ ہے. باقی چیزیں تو انفرادی سطح پر آئیں گی، تقوی کم ہے وہ تو اینٹ کچی ہے. اگر اسلام پر کاربند ہونے کا آپ کے اندر داعیہ نہیں ہے، عزم نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، تو وہ تو فرد کی قوت ارادی کا ذوق ہے، اس کی کمزوری ہے. وہ باتیں تو آئیں گی، میں نے فصیل کی جو تمثیل دی ہے کہ تو اینٹیں کچی ہیں. لیکن جہاں امت کی سطح آتی ہے، نظری اعتبار سے یوں سمجھیے کہ اگر ہزار، دو ہزار، پانچ ہزار، دس لاکھ افراد تیار ہو جائیں جو اس پہلی آیت کے معیار پر کسی درجے میں پورے اترتے ہو، ان سے ایک امت وجود میں آئے گی. اس امت کی سطح پر تو ایک ہی چیز درکار ہے، اب وہ اتحاد ہے اور اتفاق ہے اور یگانگت ہے، موافقت ہے، فکر و نظر کی ہم آہنگی ہے، مقصد و عمل کا باہم آہنگ ہونا ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جو درکار ہیں، اگر یہی نہیں ہے تو پھر معلوم ہوا کہ امت کی قوت ختم ہو گئی. افراد اپنی جگہ پر ہیں، بہترین ہیں، امت کی حیثیت سے وہ بالکل معدوم کے درجے میں آ جائیں گے، ان کی کوئی طاقت ہی نہیں ہوگی جب تفرقہ. ذرا نوٹ کیجئے اگلی آیت، یہ چوتھی آیت ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، یہ جو آیت ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ان تین آیات میں سے کہ جن کے درس کا اس مرتبہ کے تین دنوں کے لیے ہم نے طے کیا، اس میں مرکزی آیت ہے. اس مرکزی آیت کا آپ دیکھیں گے معاملہ کہ اس میں زور کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ پھر مضمون آ رہا ہے چوتھی آیت میں. اور نہ ہو جانا ان لوگوں کے مالن جو تفرقے میں پڑے اور جنہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح چیزیں آ چکی تھیں، واضح تعلیمات آ چکی تھیں، انہوں نے اندھیرے میں ٹھوکرے نہیں کھائی، جبکہ سورج نصف النہار پر چمک رہا تھا اس وقت ٹھوکر کھائی، اور وہ ٹھوکر جو کھائی ہے وہ اپنی خباثت نفس کی وجہ سے کھائی، وہ اپنے اندر کے شیطان کی وجہ سے کھائی. تو فرمایا نہ ہو جانا ان کے مانند جنہوں نے تفرقہ کیا اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات آ چکی تھیں. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑا عذاب. ذرا ان الفاظ کے بین السطور میں ان کے تیور کو پہچانیے، ان کا انداز پہچانیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تفرقہ کس قدر مبغوض ہے، کتنا ناپسند ہے، اللہ کا غضب کس طرح بھڑک رہا ہے اس تفرقے پر. اس لیے کہ یہ تفرقہ وہ چیز ہے کہ جو امت کی قوت کو معدوم کے درجے میں لے آئے گا، کوئی حیثیت اس کی نہ رہے. لیکن اب ذرا غور کیجئے گا کہ ایک لفظ اس میں آیا تفرقہ اور ایک آیا اختلاف، ان دونوں میں ایک فرق ہے. اختلاف جو ہے، رائے میں اختلاف، تعبیر میں اختلاف، یہ جان لیجئے کہ یہ تو رول آف دی نیچر ہے، فطرت کا قانون ہے. ہمیں اس پوری اللہ کی تخلیق میں اختلاف تو بطور ایک اصول کے نظر آتا ہے. سگے بھائی ہیں اور وہ ایک جیسے نہیں ہیں، ماں ایک باپ ایک، لیکن ان کی شکلیں جدا، رنگتیں جدا، ان کے مزاج جدا، ان کی دلچسپیاں جدا، ان کے سوچنے کے انداز مختلف. معلوم ہوا کہ اختلاف تو ہے، اللہ کی اس تخلیق میں تنوع ہے، رنگا رنگی ہے. اگر یہ تنوع نہ ہوتا تو یہ تخلیق بڑی مونوٹنس ہو جاتی، اس میں یہ دلچسپی کی بات ہی نہ رہتی. مونوٹنی آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا عیب شمار ہوتا ہے کلام میں، اگر مونوٹنی ہے یا کسی بھی منظر میں ایک ہی سی کیفیت چلی جا رہی ہے تو وہ چیز اس کا عیب شمار ہوگی. تنوع ہو، بو کلمونی ہو، رنگا رنگی ہو تو اس میں دلچسپی رہتی ہے. تو معلوم ہوا، اب آپ ایک گلاب کا ایک پودا لے لیجئے، وہی زمین ہے، اسی سے غذا آ رہی ہے، وہی فضا ہے، وہی ہوا ہے، وہی ایک جڑ ہے جس سے وہ ساری غذا اوپر پہنچ رہی ہے. لیکن کسی گلاب کے پودے پر لگے ہوئے جو پھول ہیں گلاب کے، ان میں سے دو پھول ایک جیسے نہیں. ہماری جو انگلیوں کی یہ نشانات ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کرمنل انویسٹیگیشن میں ان کی کتنی اہمیت ہے. دو انسانوں کے انگوٹھے کے نشانے جیسے ہیں. تو اختلاف تو قانون فطرت ہے. اسی طریقے سے اگر قرآن مجید کی کسی آیت کے مدلول کے معین کرنے میں اختلاف ہو جائے، کوئی حرج نہیں. کسی گیون سچویشن میں کیا حل ہو اس کے تجویز کرنے میں اختلاف ہو جائے، کوئی حرج نہیں. یہ اختلاف صحابہ کرام میں ہوا. غزوہ احد کے موقع پر کچھ حضرات کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ منورہ میں محصور ہو کر مقابلہ کریں، جیسے کہ پھر غزوہ احزاب میں کیا. ایک رائے یہ تھی کہ نہیں، ہمیں کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کرنا چاہیے. کفر کو ہم یہ تاثر کیوں دیں کہ ہم ڈر کر اپنے گھروں میں گھس گئے ہیں، ہم نے فصیروں کے پیچھے پناہ لے لیے. ہمیں تو شہادت مطلوب ہے اللہ کی راہ میں، کھلے میدان میں جائیں گے، مقابلہ کریں گے. اختلاف رائے ہوا، فیصلہ ہو گیا، بات پوری ہو گئی. بدر کے اسیروں کے سلسلے میں اختلاف رائے ہوا. ایک رائے یہ بھی تھی کہ قتل کر دیے جائیں سب کے سب، اور ہر شخص مسلمانوں میں سے جو اس کے قریب ترین عزیز ہوں کفار میں سے، ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کر. یہ حضرت عمر کی رائے تھی. حضرت ابوبکر کی رائے اور تھی، حضور کی رائے بھی ان کے موافق تھی. تو اختلاف کا ہونا جو ہے یہ تو بالکل طبعی ہے، فطری ہے. اس پر تو ہرگز کسی درجے میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ کہ ایک پروسیس ہونا چاہیے اس اختلاف کو ریزالو کرنے کا، کہ وہ چیز منتج ہو جائے کسی فیصلے پر اور فیصلہ قبول کر لیا جائے. اس اعتبار سے اگر اس حد تک اختلاف رہتا ہے تو میں اس بحث میں تو نہیں پڑتا کہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے تحقیق نہیں کی. لیکن وہ بات اپنی جگہ 100% درست ہے جو ان الفاظ میں بیان ہوئی کہ اختلاف و امتی رحمتن. اس درجے میں اختلاف رہے تو وہ رحمت ہے، اس لیے کہ آپ کے سامنے کسی معاملے کا ایک پہلو آیا، آپ نے اس کو بیان کیا. کسی دوسرے کے سامنے اسی معاملے کا ایک دوسرا پہلو آیا ہے، وہ اس کو بیان کر رہا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کا کوئی اہم پہلو نگاہوں سے اوجھل رہ جاتا اور فیصلہ جو ہے وہ ناقص ہوتا، غلط ہوتا. تو یہ مختلف طبائع نے مختلف اعتبارات سے ایک مسئلے کے جملہ پہلوؤں کو کھول کر سامنے رکھ دیا. اب اس کے بعد فیصلہ کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہے. اس سطح پر کہ وہ پروسیس موجود رہے کہ اس اختلاف کو ریزالو کیسے کیا جائے، فیصلے تک کیسے پہنچے. اس میں میں آپ کو ایک تو سورہ شورا کا، چونکہ یہاں درس ہو چکا ہے مکمل سورت کا، اس کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ منتقل کراؤں. وہاں فرمایا گیا سورہ شورا کے یہ دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. تمہارے مابین جس معاملے میں بھی کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ جو ہے اس کے لیے رجوع کرو اللہ کی طرف. اب اللہ کی طرف رجوع کیسے ہوگا؟ مراد کیا ہے؟ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اس کی طرف اس کو لوٹاؤ، قرآن کو اپنا حکم بناؤ، اس سے فیصلہ طلب کرو، قرآن کیا کہہ رہا ہے اس سے جو ہے اپنے تمام ان اختلافی مسائل کے اندر آخری فیصلہ قبول کرو. انہ لقول فصل وما ہوا بالحزب، یہ قول فصل بن کر تو نازل ہوا، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یاوا گوئی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. انہ لقول فصل وما ہوا بالحزب، اور تم فیصلے کے لیے اس کی طرف رجوع نہیں کرتے. تو پہلی چیز تو یہ مکی صورت ہے سورہ شورا کے، جس میں واضح کر دیا گیا کہ اختلاف کو ریزالو کرنے کے لیے رجوع کیا جائے گا اللہ کی کتاب کی طرف. اس میں پھر مزید جو ڈیٹیل بات آئی ہے وہ سورہ نساء میں آئی کہ اسلام کے نظام میں، اسلامی معاشرے میں، اسلامی حکومت میں، سیاسی سطح پر، ملی سطح پر اطاعت کا ایک سلسلہ ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے جو بھی صاحب امر ہو ان کی اطاعت کرو. اب یہاں ایک تو یہ اشارہ کر دیا گیا کہ پہلے دونوں جو اطاعتیں ہیں وہ مستقل بذات ہیں، اس لیے کہ لفظ اطاعت اللہ کے لیے بھی آیا، اللہ کے رسول کے لیے بھی آیا. یہ بھی ہو سکتا تھا اطیع اللہ والرسول واولی الامر منکم، ایک ہی لفظ اطاعت، جیسے آپ بریکٹ سے باہر لے آتے ہیں کسی ویلیو کو تو وہ تو ضرب کھاتی ہے، بریکٹ کے اندر جتنی بھی ہوگی رقمیں ان سے ضرب کھائے گی. تو اطیع اللہ والرسول واولی الامر منکم، ایک انداز یہ ہو سکتا تھا، یہ نہیں ہوا. ایک انداز یہ بھی ہو سکتا تھا اطیع اللہ واطیع الرسول واطیع اولی الامر منکم، اطیع ان کو تینوں میں لاتے، یہ بھی نہیں ہوا. اب یہ رینڈم تو نہیں ہے کہ یوں ہی نہیں ہوا، یہ اگر نہیں ہوا تو کسی سبب سے نہیں، کسی حکمت کی بنیاد پر نہیں ہوا. یہ بات واضح کرنی ہے کہ دو اطاعتیں ہیں مستقل بالذات، اللہ کی اطاعت مطلق مستقل بالذات، اس کے رسول کی اطاعت مطلق مستقل بالذات، اولو الامر کی اطاعت جو ہے ان کی اطاعت کے تابع ہوگی، وہ اطاعت جو ہے ان کی ذاتی استحقاق کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ تو اس لیے ہے کہ وہ اولو الامر تم میں سے ہو گئے ہیں، یہ حیثیت جو انہیں حاصل ہو گئی وہ اس وجہ سے مطاع بنے ہیں، وہ خود اپنی ذات میں مطاع نہیں ہے. اللہ اپنی ذات میں مطاع ہے، اس کا رسول اپنی ذات میں مطاع ہے. تو یہ اطاعت کے درمیان فرق کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا. اس کے بعد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی معاملے میں تمہارے درمیان تنازع ہو جائے. تنازع کیا ہے؟ نزع کہتے ہیں کھینچنے کو، عالم نزع جبکہ جان کھینچ رہی ہوتی ہے جسم میں سے، اور یہ تنازع جو ہے یہ باب تفاعل ہوا، دو فریق کھینچ رہے ہوں، آپ ایک بات کو ایک طرف کھینچ رہے ہیں، دوسرا دوسری طرف کھینچ رہا ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، نہیں اس کا یہ مفہوم ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا، وہ کہتا نہیں یہ نتیجہ نکلتا. اگر یہ شکل ہو جائے مسلمانوں میں تو پھر فردوہ الی اللہ والرسول، تو لوٹاؤ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہ ہے اصل میں وہ پروسیس کہ جو اختلاف کو ریزالو کرنے کے لیے اختیار کیا جائے. جہاں یہ پروسیس نہیں رہے گا، جہاں ہر شخص جو ہے ایجاب المرء بنفسہ، ہی ہر شخص اپنی رائے کے اوپر مصر ہو جائے گا، نہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرے گا، نہ اس کو حکم مانے گا، اور نہ یہ ہے کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو مستقل مانتے ہوئے اپنے تمام معاملات کو فیصلے کے لیے ان کی طرف لوٹائے گا، تو اب اختلاف تفرقہ بن جائے. اب جو ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر اترا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے یہی کل حق ہے، یہی کل خیر ہے، وہ اس کو حق کے سامنے جو حق کی اصل بنیادیں ہیں ان پر پیش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ وہ یہ کہ اپنی جگہ پر جو چیز بھی ہے وہ اس کو لے کر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون، جس جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر پورا مطمئن ہو کر اور جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے. اگر یہ بات ہوگی تو اب تفرقہ ہو کر رہے، اب تو بٹ گئے، اب تو مسجدوں کے باقاعدہ علیحدہ علیحدہ نام ہوں گے، یہ ان کی مسجد ہے، یہ ان کی مسجد ہے، وہ اور ہیں ہم اور ہیں. وہ ایک امت کا تصور تو ختم ہوا، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. آج اسی بات کو یوں سمجھیے کہ کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی فلاں ہے، اور نہ معلوم کیا کیا ہم نے اپنے لیے نومن کلیچر، وہ تو ایک نیا سائنس ہے پوری، کہ کیا کیا نام ہم نے رکھے ہیں اپنے، اور کس کس طریقے سے اپنی اس جداگانہ آئیڈینٹی کو ہم نمایاں کرتے ہیں. اگر ہم اس طرح کریں گے تو واضح ہو جائے گا کہ یہ مسجد ان کی ہے. لہذا وہ اذان سے پہلے درود کے مسئلے ہوں، یا یہ کہ لکھے جانے میں کیا لکھا گیا ہے، صرف محمد لکھا گیا یا محمد لکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو فیصلہ کن بات ہے. اسی سے پتا چلے گا کہ مسجد کس کی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ہے وہ تفرقہ، یہ ہے تشدد، یہ ہے امت کا بٹ جانا، اور بٹ جانے کے بعد اس کا مؤثر ہونے کا معاملہ ختم ہو جانا، یہ لازم و ملزم. تو فرمایا کہ تفرقے میں مت پڑو، اختلاف اپنی جگہ ہے، اس کا انکار نہیں، اختلاف ہو اس کو ریزالو کرو، اس کو فیصلے تک پہنچاؤ. جب فیصلہ ہو جائے، حضور کو اسی سورہ آل عمران میں حکم دیا گیا کہ اے نبی آپ اپنے ان ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کیجیے. اس میں دلجوئی کا پہلو بھی ہے، انہیں بھی محسوس ہو کہ ہماری بھی بات آتی ہے سامنے، غور ہوتا ہے اس پر. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ اپنے ان ساتھیوں کے حق میں بڑے نرم ہیں. اگر آپ درست خو ہوتے، آپ کے مزاج میں درستی اور سختی ہوتی، تو یہ منتشر ہو جاتے. ساتھیوں کے دلوں کو موہ لینا، یہ ہے اصل بات. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ. اگر دل نہیں مٹھی میں آئے ہیں تو جمعیت کیسے قائم رہے گی؟ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی. یہ ہوئے دل نوازی جو ہے، یہ تو شیرازہ بندی کا کی بنیاد بنتی ہے کسی گروہ، کسی جماعت کی. سختی اور درستی اور صرف ڈسپلن اور حکم چلانا، یہ بہت آسان کام ہے، لیکن یہ کہ اس سے لوگ چھٹ جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ سے بات کرنے کی کسی میں جرت نہیں ہوگی، وہ آپ کے قریب نہیں آ پائے گا. تو فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم. لانا یلینوں کے معنی ہوتے نرم ہو جانا، کمزور، نرم. تو آپ جو ان کے حق میں بہت نرم ہیں، تو یہ تو اللہ کی بڑی رحمت ہے. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ درست خو ہوتے، سخت دل ہوتے، لنفضوا من حولک، یہ منتشر ہو جاتے، آپ سے دور ہو جاتے، بڑے ہٹ جاتے. اس کے بعد حکم دیا فاعف عنہم واغفر لہم. تو اے نبی، آپ ان کو خطاؤں سے چشم پوشی بھی کیا کیجیے، معاف بھی کر دیا کیجیے. وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی کیا کیجیے. لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ فیصلہ کر لیں، مشورہ ہو گیا، رائے آ گئی. لیکن ظاہر بات ہے کہ زیادہ جو ہے ڈھل مل یقین رہنا، وہ بھی اجتماعی زندگی کے لیے مہلک ہے. ایک مناسب حد تک فیصلہ ہو، اختلاف رائے بھی ہو، سب کچھ ہو گیا، موقع مل گیا، اب ایک فیصلہ ہوگا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اب ڈٹ جائیے اور آپ توکل کیجیے اللہ پر، اللہ پر بھروسہ کیجیے، وہ آپ کو ہمت عطا فرمائے گا، وہ اس فیصلے میں خیر پیدا کر دے گا. اگر اس میں کوئی غلطی بھی ہو جائے نیک نیتی سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی تلافی فرما دے گا. تو یہ پروسیس ہے کہ جو اس اختلاف کو ریزالو کرنے کے لیے ہے کہ فیصلہ ہو جائے، اب ڈٹ جائیے. اب آپ غور کیجئے کہ جو غزوہ احد کے موقع پر اختلاف رائے ہوا، اور عجیب بات یہ کہ حضور کا اپنا رجحان اس بات کی طرف تھا کہ مدینہ منورہ میں محصور ہو کر، قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا جائے. اس کو اتفاق کہیے، عبداللہ ابن ابی بھی اسی رائے کا تھا. اب اللہ کے رسول کی رائے بھی وہی ہے، اور منافقوں کے سردار کی رائے بھی وہی ہے، لیکن اللہ کا رسول اپنے ساتھیوں کی رائے کو دیکھتا ہے کہ میرے یہ مخلص ساتھی جو ہیں، ان میں زیادہ رائے اس بات کی مجھے نظر آ رہی ہے کہ کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کیا. اپنی رائے کو حضور نے پیچھے ڈالا اور صحابہ کرام کی اس رائے پر فیصلہ کر دیا. لیکن جو کچھ اس رائے کے نتائج نکلنے والے تھے، اس کا کچھ اندازہ تھا حضور کو، لہذا اب جب آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے باہر تشریف لائے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، بہت خلاف معمول بات تھی کہ زرہ پہنی حضور نے، صحابہ کو ماتھا الٹا ٹھنک گیا کہ بات کچھ ہے، اور غالباً ہم نے جو اصرار کیا ہے اپنی رائے پر اس میں کچھ غلطی ہوگی. اب انہوں نے اپنی رائے واپس لینی چاہیے کہ حضور جو آپ کی منشا، جو آپ کی رائے ہے اس پر عمل کیجئے، ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں. حضور نے فرمایا نبی کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ ہتھیار لگا کر اتار دے. کوئی بات کہ فائدہ اعظم کا فتح وکر اللہ، اب ایک فیصلہ یہ ہے پھر پیچھے لے لیا فیصلہ، یہ صورتحال جو ہے اجتماعی زندگی کے لیے درست نہیں ہے. فیصلہ ہو گیا ہوگا تو وہ جو اللہ چاہے، پتا تک نہیں ہلتا جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو. ہم نے فیصلہ کیا ہے اب اللہ کے حوالے. خرچ باد آباد ماں کشتی درا بنداب دین، اس وقت وہ ابو عبداللہ ابن ابئی جو ہے وہ پھر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر علیحدہ ہو جائے. معلوم ہوا کہ وہ اجتماعی فیصلہ اس نے قبول نہیں کیا. یہ تفرقہ ہے. اختلاف رائے کی حد تک کوئی برائی نہیں، اختلاف رائے کو ریزالو کیا، رسول بنفس نفیس موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت آسان بات ہے. انہوں نے فیصلہ کر دیا فردوہ اللہ والرسول، فیصلہ ہو گیا. جو مومنین صادقین ہیں انہوں نے اس کو قبول کیا، جن کے دلوں میں وہ روگ تھا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کا وہ روگ جو ہے وہ سامنے آ گیا. وہ 300 افراد جو ہیں انہوں نے اس اجتماعی فیصلے کو قبول نہیں کیا. یہ ہے تفرقہ. تو فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. امت کی سطح پر اہم ترین بات یہ ہے کہ تفرقے سے بچو، اور تفرقے سے بچنے کی عملی شکل یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اسی میں تمہارا بچاؤ ہے، اسی میں تمہارا تحفظ ہے، اسی میں تقویٰ اور اسلام کی راہ پر چلنے میں جو موانع آ سکتے ہیں، جو تم پر دباؤ پڑ سکتا ہے، اس دباؤ کا تم مقابلہ کر سکو گے، وہی تمہارے لیے سہارا بنے گا ان تمام پریشرز کو برداشت کرنے کے. اب یہاں تیسرا لفظ آ رہا ہے حبل. حبل کیا ہے اور حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ حبل کہتے ہیں رسی کو، اور حبل جو ہے معاہدے کے معنی میں بھی مستعمل ہے. جس طرح رسی سے آپ دو افراد کو جکڑ دیں تو معاہدہ بھی تو دو اشخاص کو یا دو فریقوں کو جکڑ دیتا ہے. اسی لیے واو سے اور قاف کا مادہ بھی آتا ہے باندھنے کے لیے، جس سے میثاق بنا ہے. باندھنے والی چیز میثاق جو ہے وہ بھی دو فریقوں کو یا دو افراد کو یا دو گروہوں کو چکر دیتی ہے، چیز میں معاہدہ ہے. تو حبل جو ہے رسی، لیکن اس کو استعارتاً استعمال کیا جا سکتا ہے معاہدے کے معنی میں. حبل اللہ اب کیا ہے؟ اگر تو ہم صرف اس لفظ پر غور کریں اور ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ اس کے مفہوم کو معین کرنے کا نہ ہو، میرے ایک ایک لفظ پر غور کیجیے، تو بہت سے معنی اس کے نکل سکتے ہیں، بہت سی باتیں کہنے کا امکان ہے. چنانچہ بہت سی باتیں ہمارے مفسرین نے کہیں بھی، حبل اللہ سے مراد ہے اللہ کا دین، حبل اللہ سے مراد ہے وہ میثاقِ الست، الست تو رب دیکھوں پالو بنا. حبل اللہ سے مراد جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہم بندگی کا عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ مراد ہے. بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں میں چاہوں گا کہ آپ اصول تفسیر کے ضمن میں ایک بہت اہم بات ہے اس کو جان لیجیے. قرآن مجید کا دعویٰ اول تو یہ ہے کہ یہ خود کتاب مبین ہے، کھلی کتاب. لیکن ساتھ ہی قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اس میں کسی جگہ پر ضرورت ہو سکتی ہے تبیین کی. تبیین واضح کرنا، کسی چیز کے مضمرات کو کھول دینا. اب دیکھیے بیان کرنا، بیان ہی سے تبیین ہے، باب تفعیل بن گیا. خوب کھول دینا، اچھی طرح واضح کر دینا. چنانچہ قرآن مجید ہی میں حضور کو مخاطب کر کے فرمایا گیا وانزلنا الیک الذکر، آپ شخصاً اس کتاب کے حاصل کرنے والے ہیں، محبتیں وہی ہیں، وہی آپ پر نازل ہو رہی ہے. اس لیے لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ واضح کریں، بیان کریں، کھول دیں اس چیز کو کہ جو لوگوں کے لیے نازل کی گئی. کتاب صرف آپ کے لیے تو نازل نہیں ہوئی, یہ تو نازل ہوئی ہے پوری نوع انسانی کے لیے, لیکن آپ کو اللہ نے بیچ میں ایک واسطہ بنایا ہے, ذریعہ بنایا ہے. آپ پر کتاب نازل ہوئی, اور صرف کتاب کے الفاظ نازل نہیں ہوئے, کتاب کا مفہوم نازل ہوا. صرف الفاظ کے نزول سے تو بات پوری نہیں ہوگی, وہ اپنے مفہوم کے ساتھ نازل ہوا. بلکہ یہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ بڑی ایک بحث ہے, عیسائیوں نے خاص طور پر اس کو چھیڑا ہے, اس لیے کہ ان بچاروں کی ایک بڑی مجبوری ہے, ان کے پاس کوئی ایک بائبل تو ہے نہیں. اب بائبل کا ایک ورژن سینٹ میتھیو کا ہے, متی کی انجیل, بائبل گاسپل اکارڈنگ ٹو, یہ ان کے الفاظ ہیں, گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو, گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ جان. اب وہ تو سب مختلف ہیں, اور چار ہی نہیں ہیں, وہ تو 104 ہیں, جن میں سے یہ چار جو ہے کینونیکل کہلاتے ہیں, یہ ان کے ہاں تسلیم شدہ ہے کہ یہ صحیح ہیں. میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میں نے ایک صاحب سے پوچھا, ایک پادری صاحب سے, کہ وچ ون آف دم از بائبل, تو اس کا جواب یہ تھا کہ نن آف دم از بائبل, بائبل از ان دم, ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم انجیل نہیں کہتے, نہ یہ انجیل ہے, متی کی انجیل انجیل نہیں ہے, انجیل ان میں ہے, مشترکہ طور پر, مجموعی طور پر انجیل ان میں ہے, یہ ان کا موقف ہے. لہذا انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ریولیشن جو ہے وہی, وہ وربل نہیں ہوتی, بالمعنی ہوتی, صرف مفہوم نبی پر نازل ہوتا ہے, نبی الفاظ کا جامع انہیں خود پہناتا ہے. یہ انہیں مجبوراً بات جو ہے یہ اس لیے گھڑنی پڑی تاکہ وہ اپنا جو یہ اختلاف ہے گاسپلز کا اس کے لیے ایک جسٹیفیکیشن فراہم کریں. یہ بات ہمارے ہاں جو مفہوم ہے, ہمارا جو عقیدہ ہے, ایمان ہے, کہ وحی کے الفاظ بھی منزل من اللہ ہوتے ہیں اور مفہوم بھی منزل من اللہ ہوتا ہے. میں نے یہ بات اس لیے دہرائی ہے کہ مفہوم کے اللہ کی طرف سے ہونے کو تو دوسرے بھی مانتے ہیں, اور ہم تو اضافی طور پر یہ مانتے ہیں کہ مفہوم ہی مفہوم نازل نہیں ہوتا نبی پر, اس کے الفاظ بھی نازل ہوتے ہیں. شاید آپ کے علم میں ہو یہ بات, علامہ اقبال کے زندگی کے بڑے دلچسپ واقعات میں سے ہے کہ ایف سی کالج لاہور کے پرنسپل ہوتے تھے ڈاکٹر یوئنگ, بڑے پادری, چونکہ مشن انسٹیٹیوشن تھا وہ, تو ایک دعوت میں ڈاکٹر یوئنگ نے علامہ اقبال کو مخاطب کر کے, اور جو ان کا بڑا سٹل انداز ہوتا ہے, اس انداز میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ جیسا ذہین اور آپ جیسا روشن دماغ شخص جو ہے وہ بھی وربل ریولیشن کا قائل ہے کہ لفظ جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں, آپ بھی اس کا یہ رائے رکھتے ہیں. اب انداز ایسا تھا کہ ذرا سا بھی کچا آدمی ہوتا تو وہ ہل جاتا, کہ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ ہاں میں وربل ریولیشن کا قائل ہوں تو مجھے اب یہ کہے گا تم روشن دماغ ہو ہی نہیں, تو تاریخ سے ہے نا تمہارا. لیکن اقبال نے جو جواب دیا, انہوں نے کہا کہ ہاں, ڈاکٹر یوئنگ سے مخاطب ہو کر کہا, میں تو اپنے تجربے سے جانتا ہوں, مجھ پر جو شعر نازل ہوتے ہیں وہ بھی الفاظ میں ڈھلے ڈھلائے آتے ہیں, میں ان میں الفاظ میں کوئی رد و بدل کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا, تو میرا تو ذاتی تجربہ یہ ہے. اور کہاں چہ نسبت خاک رہا عالم پاک, میں اپنے اس تجربے سے جانتا ہوں کہ مفہوم مجرد ہو کر تو اتر ہی نہیں سکتا. مفہوم مجرد کیسے ہوگا, ہمارا ذہن تو مفہوم کو کسی لفظ کے حوالے سے گرفت میں لائے گا, بغیر اس لفظ کے حوالے کے مفہوم انسانی ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. تو مجھ پر جو اشعار نازل ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ وربل ہوتے ہیں, تو وہی کا تو کہنا ہی کیا. تو بہرحال جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ نبی کے قلب پر صرف الفاظ نہیں نازل ہوئے, الفاظ کا مفہوم بھی نازل ہوا ہے. لہذا اب اگر کہیں قرآن مجید میں کسی مقام پر کسی وضاحت کی ضرورت محسوس ہو تو آپ کیا کریں گے, اصول یہ ہوگا کہ فوراً رجوع کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صرف ان کا حق نہیں ہے, اس بات کو جان لیجئے, ہمارے بعض دوست تو شاید یہ پریولیج کہیں گے کہ یہ رسول کی پریولیج ہے, ان کا حق ہے, استحقاق ہے کہ وہ بیان کریں کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے. میں اسے پریولیج نہیں کہتا, ان کی ڈیوٹی کہتا ہوں, یہ ان کا فرض ہے, فرض منصبی ہے. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, اے نبی ہم نے یہ ذکر آپ پر اتارا ہے, اس لیے اتارا ہے کہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے جو کچھ کہ ہم نے ان کے لیے نازل فرمایا، تو یہ تو فرض منصب ہی ہو گیا. لہذا رجوع جو ہے ہمیں کرنا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں حیران ہوا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ اس حبل اللہ کے مفہوم کے معین کرنے میں کیوں اس قدر لوگوں نے ادھر ادھر رائے قائم کی ہے، جبکہ متعدد احادیث کے اندر حضور واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ حبل اللہ یہ قرآن. حضور کی طرف سے اس کی وضاحت بڑی کھلے انداز میں آئی. چنانچہ ایک روایت جس کا کچھ تھوڑا سا مختصر سا تو آپ کے پاس جو یہ اوراق ہیں ورق جو ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن میں اس پوری روایت کو آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ ترمذی میں بھی ہے اور سنن دارمی میں بھی ہے. اس کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. عن علی قال، حضرت علی سے مروی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا، خود سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے. کیا فرماتے ہوئے؟ انہا ستکون فتنتن. ان قریب سین ہے، یہاں سین مضارے پر جب آتا ہے تو ان قریب کا مفہوم دیتا ہے، صوفہ آتا ہے تو ذرا دور مستقبل بعید میں ہوئی چیز. انہا ستکون فتنتن، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ علماء ہوگا. قل تو مل مخرج منہا یا رسول اللہ، میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخرج کیا ہوگا، راستہ کون سا ہوگا نکلنے کا. اب یہاں بھی ایک بات دیکھ لیجئے، نوٹ کرنے کے قابل یہ بات ہے کہ صحابہ کرام کا انداز کیا تھا اور ہمارا انداز کیا ہے، ذرا تھوڑا سا تقابل کر لیجئے. ہمارا انداز ہوگا وہ سقراطوں اور بقراطوں والا انداز ہوگا کہ اگر یہ بات ہمارے سامنے آئے کہ فتنہ ہوگا تو ہم کہیں گے کیا فتنہ ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سوالات ہمارے ہوں گے. صحابہ کا انداز کیا تھا؟ پہلا سوال جو وہ کرتے ہیں، واحد سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور یہ خبر تو آپ نے دے دی کہ فتنہ ہوگا، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہو. جو عملی اپروچ ہونی چاہیے، پریگمیٹک اپروچ، پریکٹیکل اپروچ، مخرج کیا ہوگا یہ فرمائیے. وہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سارے سوالات جو ہیں یہ آپ کے ذہنی سوالات ہیں، یہ آپ کی کوئی ذہنی اپچ ہے، کوئی ذہنی پیاس ہے، شاید اس کی تسکین کا ذریعہ بن جائے، یا یہ کہ کچھ لوگوں کے اندر وہ ذہنی عیاشی کا سامان فراہم کر دیں. لیکن یہ کہ اصل جو عملی مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ فرمائیے کہ اس سے بچنے کا راستہ کون سا ہے. یہ مخرج جو ہے بالکل وہ لفظ ہے کہ جو ایگزٹ لکھا ہوتا ہے بڑی بڑی عمارتوں میں وہ سرخ سیاہی کے ساتھ، کہ فرض کیجئے اس ہال میں کہیں آگ لگ جائے تو دوڑو ان راستوں کی طرف، وہ مخرج ہے، نکلنے کا راستہ. تو جب حضور نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا فتنہ منما ہوگا تو فوری طور پر جو عملی سوال آیا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج و منہا یا رسول اللہ، حضور اس فتنے سے نکلنے کی سبیل کون سی ہو. قال، حضور نے فرمایا، اب یہاں سے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی عذوبت، اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس، قرآن مجید کی عظمت کا بیان. وہ جو ایک مصرع میں نے اپنے اس کتابچے میں بھی کوٹ کیا ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، کہ قدر گوہر شاہ دانت یا بے دانت گوہری، گوہر ہیرے اور موتی کی قدر کو جاننے والا یا بادشاہ ہوتا ہے یا جوہری. عام آدمی کو کیا پتا، وہ شیشے کے ٹکڑے، کانچ کے ٹکڑے اور ہیرے کے درمیان فرق نہیں کر سکے. تو قرآن مجید کی عظمت کا جاننے والا یا تو وہ ہے جس کا یہ کلام ہے، اور یا وہ ہے جس پر یہ کلام نازل ہوا ہے، وہ جانتا ہے اس کی قدر و قیمت، اس کے مقام اور اس کے مرتبے. اور قرآن مجید کی شان اور قرآن مجید کی عظمت کا بیان حضور کی زبان مبارک سے طویل ترین جو ہے وہ اس حدیث میں ہمارے سامنے آتا ہے. جب سوال کیا گیا کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، تو حضور نے جواب دیا قال کتاب اللہ. وہ نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کی کتاب. بچاؤ کی سبیل ایک ہی ہے، پناہ گاہ ایک ہے، تحفظ کا ذریعہ ایک ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. اب ذرا اس کتاب اللہ کے بعد جو فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں خبریں ہیں ان کی بھی کہ جو تم سے پہلے تھے. وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ، اور خبریں ہیں ان کی بھی جو تمہارے بعد ہونے والا ہے. وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور فیصلہ ہے ان تمام اختلافات کا جو تمہارے مابین کبھی بھی رونما ہو. یہ دیکھیے وہ آیت سورہ شورا کی جس کا میں نے حوالہ دیا، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس چیز میں بھی تمہارے مابین اختلاف ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ کی طرف لوٹاؤ. حکم کہاں ملے گا؟ اور میں نے عرض کیا تھا اللہ کا فیصلہ کیسے ملے گا؟ وہ اللہ کی کتاب سے ملے گا. وہ بات یہاں حضور فرما رہے ہیں، فیہ خبر نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، جو تمہارے مابین اختلافات ہوں گے ان کا فیصلہ موجود ہے. وہو الفصل لیس بالحزم، وہ فیصلہ کن کلام ہے، وہی تو اصل فیصلہ ہے، وہ حزل نہیں ہے، یاوہ گوئی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ تو وہی سورہ تاریخ کے الفاظ، حضور نے قرآن مجید کے الفاظ جو ہے وہ اپنے کلام میں جڑ دیے لا کر نگینوں کی طریقے سے. انہ لقول فصل وما هو بالحزم، انہ هو الفصل ليس بالحزم من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو کوئی شخص اپنے تکبر نفس کی وجہ سے اس قرآن کو چھوڑ دے گا اللہ اس کو پیس کر رکھ دے گا. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو ہدایت کا متلاشی ہوگا اس قرآن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ تلاش کر رہا ہوگا رہنمائی اور ہدایت، اللہ اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا، اس لیے کہ وہ ناقدری کر رہا ہے اس کے کلام کو، رہنمائی کے لیے رجوع کر رہا ہے اللہ کی کتاب کے سوائے کسی اور چیز کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی ناقدری کی سزا یہ مل کر رہے گی، أَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر کے رہے گا. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی. حضور نے تو حبل اللہ نہیں فرمایا، المتین، بہت مضبوط، اس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں، بہت مضبوط رسی، قابل اعتماد رسی. وہ جو سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد جو آیت آئی ہے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ انْفِصَامَ لَهَا، تو اس نے تو پکڑ لیا ہے اس سہارے کو کہ جو سہارا کبھی بھی اس کا ناکام نہیں ہوگا، وہ سہارا کبھی ٹوٹے گا نہیں. آپ نے کسی کنڈے پر ہاتھ ڈالا اپنے بچاؤ کے لیے، کنڈا ہی اپنی جگہ سے ختم ہو گیا تو وہ تو بیکار ثابت ہوا. تو وہ سہارا جو ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ انْفِصَامَ لَهَا، اس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہی ہے ذکر حکیم. اب میں کیا عرض کروں، وقت نہیں ہے، ان میں سے ایک ایک ٹکڑا جو ہے ہمارے لیے رہنمائی کا ایک دفتر ہے. ہم نے جو ذکر کے طریقے ایجاد کیے کیوں کیے؟ قرآن کو پسے پش ڈالا، جو الذکر الحکیم تھا اس سے جب ہم نے روگردانی کی، پیٹھ موڑ لی، تو اب ہمیں کہیں اور سے تلاش کرنے پڑے طریقے، کہاں سے لائے؟ ہم نے کہیں ہندو یوگیوں سے چیزیں سیکھی ہیں تصوف کی، کہیں ہم نے نو افلاطونی نظریات کے سامنے جا کر دفتر سوال دراز کیا ہے، نیو پلیٹونزم، پلوٹائنس کے نظریات، یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ عروہ وثقی جو تھا، جو ہمارے لیے حبل اللہ تھی، اس کو دامن ہم نے چھوڑ دیا. لہذا کوئی نہ کوئی تو ہوگا، اصل چیز سے آپ ہٹیں گے تو کسی نہ کسی دوسری چیز کے اوپر جا کر اٹکیں گے، خلا تو رہ نہیں سکتا. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہی ہے وہ سیدھا راہ جس کو طلب کرتے ہو. کتنی عجیب بات ہے، ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں پڑھتا ہے، 17 مرتبہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور وہ صراط مستقیم اللہ نے نازل کیا ہوا اسے پڑھتا نہیں. کس قدر ایک عجیب تعجب والی بات ہے، کس قدر تماشا ہے، کتنا مذاق ہے، کتنا استہزاء ہے، کتنا تمسخر ہے کہ 17 مرتبہ تم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم اور اللہ فرما رہا ہے یہ صراط مستقیم ہم نے نازل کیا ہوا ہے. ہو الصراط المستقیم، یہ ہے مضبوط، وہ سیدھا راستہ. تمہارے اسی اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں تو قرآن نازل ہوا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس کے جواب میں آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. لیکن یہ کہ اس کو نہ سمجھنا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ اس سے رہنمائی اخذ کرنے کی نیت ہے، با تیر مارا تو اس کو پڑھ کے ثواب حاصل کر لیا، رہنمائی اخذ کرنا جو ہے وہ تو پیش نظر نہیں، مقصود نہیں، نہ اپنے فکر و نظر کے لیے رہنمائی مطلوب ہے، نہ اپنے عمل کے لیے رہنمائی مطلوب ہے. زیادہ سے زیادہ مطلوب اگر رہ گیا ہے تو وہ تو یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر کچھ ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع کرا دیا جائے. هو الذی لا تزیغ به الاهواء، یہ وہ چیز ہے. اب دیکھیے یہ حبل اللہ کی شرح ہو رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے اگر اس کو تھاما ہوا ہو، خواہش نفس آپ کو کج راستے پر نہیں ڈال سکے. خواہش نفس کے خلاف بھی اگر آپ کو ڈھال چاہیے تو یہ قرآن ہے. هو الذی لا تزیغ به الاهواء، اهواء ہوائے نفس، اس کی جمع اهواء، خواہشات نفسانیہ جو ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ کو کوئی ڈھال مطلوب ہے نفس کے حملوں سے اپنے آپ بچاؤ کے لیے تو وہ یہ کتاب ہے. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةِ، زبانیں اس میں التباس پیدا نہیں کر سکتی. جیسے کہ تورات کی بعض آیات کو زبان کو موٹا کیا اور بدل دیا اور کوئی اور مفہوم اس میں پیدا کر دیا، یہ کتاب جو ہے اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی. بڑی بڑی گمراہ کن باتیں جو ہے لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے اپنے حفاظت کا بندوبست پہلے کیا ہوا. مثلاً یہ کہ چوری پر ہاتھ کاٹ دینے کی سزا، بڑے کوئی لال مجھکر تھے وہ جنہوں نے یہ نقطہ جو ہے وہ ایجاد کیا کہ اس کا مطلب ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، یہ مولویوں نے کیا سمجھا، پاگل ہے مولوی، اس کا مطلب یہ کہ وہ ماحول پیدا کر دیا جائے کہ چوری کی ضرورت ہی نہ ہو. یعنی کسی کو کہ ہاتھ کٹ گئے، میرے ہاتھ کٹ گئے، مطلب یہ کہ میں مجبور ہو گیا، ایک کام میں کر نہیں سکتا، یہ استعارہ تھا، اور استعارے کو یہ لے بیٹھے کہ واقعی تر اس کے ہاتھ ہی کاٹ دو. لیکن قرآن مجید جب کہتا ہے جزام بما کسبا نکال لما کسبا، یہ ان کے سزا ہے کہ جو ان کو دی گئی ہے ان کے اس کام کی جو انہوں نے کی، تو وہ ماحول پیدا کرنا تو سزا نہیں ہے. وہ ایسا ماحول برپا کر دینا کہ جس میں چوری کی ضرورت ہی نہ ہو، تو اس کے اندر تو صدا کا پہلو نہیں ہے، اس سے بڑی رحمت خداوندی کوئی نہیں ہوگی. تو نکال لما کسبا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ اس کے لیے صدا کے طور پر ہم تجویز کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اب اگر یہ الفاظ آپ کے سامنے رہے تو پھر تو ہاتھ کاٹ دینے کے سوا کوئی اور مطلب نہیں ہے. قرآن نے اپنی حفاظت خود کی ہوئی. اسی طرح بڑے بڑے لال مجکر اس زمانے میں ہوئے، جب سے مغرب کی سائنس آئی تھی اور اس نے آ کر لوگوں کے ذہنوں کے اوپر روب قائم کیا اپنا، بڑے یہ پاگل لوگ تھے مولوی لوگ جنہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسا سے سمندر پھٹ گیا. ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ ہو سکتا ہی نہیں. یہ تو اصل میں یہ تو وہ جوار بھاٹے کی بات تھی، مد و جزر کی بات تھی. اتنی بات بھی ان کی سمجھ میں نہ آئی کہ جزر کی کیفیت میں سمندر سے حضرت موسیٰ نکل گئے، جب فرعون آیا تو وہ مد کی کیفیت ہی ڈوب گئے. اور قرآن مجید کی طرف رجوع کیجئے، آج تک اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ الفاظ کھرچ دیتے وہ اپنے اس مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن قرآن کے ٹیکسٹ کی حفاظت تو اللہ نے خود لی، الفاظ کھرچے نہیں جا سکتے. فکان فل فلق البحر، وہ فلق کا لفظ آ گیا، پھٹ گیا فلق، میں نے کہا فل فلق البحر. فکان کل فرق، یہ لفظ فرقہ آ گیا، کب تودل عظیم، ہر ٹکڑا جو ہے وہ ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا. اب ان الفاظ میں جوار بھاٹا کیسے لائیں گے، کس طریقے سے اس مد و جزر کو فٹ کریں گے ان الفاظ میں؟ تو قرآن اپنا تحفظ کرتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے لا تقربوا الصلاۃ ان کو سنائے، وانتم سکارا جو ہے اس کے اوپر انگوٹھا رکھ لیں، جیسے یہودی کرتے تھے. جب مقدمہ زنا کا پیش ہوا ہے اور حضور نے کہا کہ لا تورات فتلوہا، پڑھو اس کو، اس کے بعد وہاں اس وقت باقاعدہ ایک یہودی عالم نے اس آیت کے اوپر تو ہاتھ رکھا ہوا تھا، حضور نے فرمایا یہ ہاتھ یہاں سے ہٹاؤ، وہ آیت موجود. تو اگر تو انگوٹھوں سے چھپا لیے جائیں الفاظ تو بات اور ہے. اور کوئی طریقہ آج کل یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جو خود تو قرآن کو پڑھتے نہیں، وہ تو کسی مفکر قرآن ہی کی آنکھوں سے قرآن پڑھتے ہیں، انہی کی تحریریں انہیں نظر آتی ہیں، اسی کا مطالعہ ہے، وہی اوڑھنا بچھونا ہے. تو وہ تو اندھے ہیں کہ جن کے لاٹھی جو ہے جس کے ہاتھ میں آ گئی وہ جنہیں چاہے گا لے جائے گا. اگر قرآن پڑھیں تو قرآن مجید تو اپنی حفاظت کرتا ہے. لا تلتبس به الاهواء، لا تزیغ به الاهواء، ولا تلتبس به الالسنة، ولا يسمع منه العلماء، اہل علم کبھی اس قرآن سے سیر نہ ہو سکیں گے. کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہمیں جو لینا تھا لے لیا، اب مزید کی ہمیں ضرورت نہیں. جیسے کھانا کھاتے کھاتے ایک وقت آتا ہے کہ آپ شیر ہو جاتے ہیں، اب بہترین غذا اور بہترین لذیذ سے لذیذ چیز جو ہے وہ بھی اس کی طرف آپ ہاتھ نہیں بڑھا سکتے، اس لیے کہ طبیعت بھر گئی. تو قرآن سے کبھی طبیعت بھرے گی نہیں. ولا یخلق ولا یسمع منه العلماء ولا یخلق عن کثرة الرد، اور بار بار کے پڑھنے سے اس پر باسی پن تاری نہیں ہوگا. ہر مرتبہ پڑھو گے اور تمہیں محسوس ہوگا کچھ نئی باتیں منکشف ہو رہی ہیں، کچھ نئے عقدے حل ہو رہے ہیں، کچھ نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے اتنی مرتبہ میں اس آیت پر سے گزرا ہوں یہ بات نہیں سامنے آئی، اور آج اسی آیت سے یہ ایک حقیقت ابھر کر سامنے آئی. کل میں بیان کر چکا ہوں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ 301 مرتبہ اس آیت میں انہیں وہ روشنی نظر آئی کہ جو 300 مرتبہ نظر نہیں آئی. ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں. اس یہ کان وہ نہیں ہے کہ جس کے ہیرے کبھی ختم ہو جائیں، ہوتے رہو گے اور علم و حکمت کے موتی اس میں سے نکلتے رہیں گے. هو الذي لم تنته الجن اذ سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به. یہی وہ کتاب ہے کہ جس کو جیسے ہی جنوں نے سنا وہ پکار اٹھے کہ ہم نے ایک بڑا عجیب کلام سنا ہے جو رشد اور کامیابی اور فوز و فلاح کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم تو اس پر ایمان لیا. یہ بھی قرآن مجید کی آیات ہیں جن کو حضور گویا کہ اپنے اس خطبے میں کوٹ فرما رہے ہیں. آخری چار ٹکڑے جو ہیں اس حدیث کے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیکس ہے اس حدیث کا. من قال به صدق، جس نے کوئی بات اس قرآن کی بنیاد پر کہی اس نے سچ کہا. ومن عمل به اجر، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے. من حکم به عدل، جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، عدل کیا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف. بڑا پیارا انداز ہے، جو قرآن کی طرف بلائے گا اس کے بلانے سے کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کو ہدایت نصیب ہو گئی. من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. یہ جو آخری ٹکڑا ہے اس حدیث کا، ذرا اس کو جہاں سے ہمارا درس کل شروع ہوا تھا اس سے جو متصل قبل الفاظ ہیں اس آیت نمبر 101 کے، ذرا وہ پڑھیے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اے مسلمانوں تم کفر کی روش کیسے اختیار کرو گے جبکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں اور تمہارے مابین اس کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں وہ اس آیت کے آخری الفاظ ہیں. جو اللہ کے ساتھ چمٹ گیا، اور اللہ کے ساتھ کہتے چمٹے گا، اس کی کتاب کے ساتھ چمٹ گیا. اعتصام باللہ، اعتصام بحبل اللہ، اللہ کے ساتھ چمٹ جانا حفاظت کے لیے. یہ بالکل وہ نقشہ ذہن میں لائیے کہ اگر کسی بچے کو کسی طرف سے خطرہ محسوس ہو تو وہ اپنی ماں کی طرف لپٹتا ہے، ماں کی چھاتی سے جا کر چمٹ جائے گا. وہ یہ سمجھے گا اپنے محدود ذہن میں کہ اب میں قلعے میں آ گیا ہوں. اسے نہیں معلوم کہ کوئی درندہ سب صفت انسان اس کو ماں کی گود سے کھینچ کر اور ہوا میں اچھال کر کسی نیزے کے اندر پھرو سکتا ہے. لیکن اس بچے کا احساس یہ ہوتا ہے جب وہ ماں کی چھاتی سے آ کر چمٹ گیا کہ میں قلعے میں آ گیا. یہ ہے اعتصام، حفاظت کے لیے کسی سے چمٹ جانا، اپنی حفاظت کے لیے کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا. تو اعتصام باللہ، اللہ سے چمٹنا، اللہ سے کیسے چمٹیں گے؟ اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے چمٹو. اور حبل اللہ کیا ہے یہ پوچھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہے قرآن مجید. اعتصام بالقرآن، قرآن سے چمٹ جانا، قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا. من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور حضور فرما رہے ہیں ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اس کی طرف بلایا اور دعوت دی، جس نے اس کی طرف لوگوں کو پکارا اس کی ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف. تو یہ حدیث فیصلہ کن ہے اس آیت کے مفہوم کے تعین میں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اسی میں ایک اور حدیث مجھے ملی اور یہ تحفہ ہے میرے لیے، امریکہ کا تحفہ. پچھلے سال جب میں گیا ہوا تھا ٹورنٹو میں جامع مسجد کے خطیب صاحب نے، کیونکہ ان دنوں میرا درس ہو رہا تھا، تو انہوں نے بھی اسی مناسبت سے اپنے خطبہ جمعہ میں کچھ احادیث سنائی. ایک حدیث اس میں سے میرے لیے بالکل پہلی مرتبہ میرے علم میں آئی. میں نے پھر ان سے اس کا حوالہ وغیرہ پوچھا، وہ مستحضر نہیں تھا انہیں. اس مرتبہ میں نے اس کو تلاش کیا ہے تو تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے اس کو کوٹ کیا. اس سے اس حدیث کا مفہوم اور نکھر کر سامنے آتا ہے. اس حدیث میں حضور یہ فرماتے ہیں کہ جانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے، فقال، اور حضرت جبرائیل نے مجھ سے یہ کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امتوں کا تختلف بعدک، آپ کی امت آپ کے بعد اختلافات میں مبتلا ہو جائے. حضور کے لیے اس سے زیادہ ایک تشویش کی بات اور کیا ہو سکتی تھی. فوراً حضور فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، مل مخرج و منہا یا جبرائیل، وہی سوال جو حضرت علی نے کیا ہے حضور سے جب حضور نے وہ بات بتائی، وہی سوال حضور نے کیا حضرت جبرائیل سے کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ امت میں اختلافات منما ہوں گے تو اس میں سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، مل مخرج و منہا یا جبرائیل. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، تب انہوں نے فرمایا، فی کتاب اللہ، فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم. اس حدیث کے یہ الفاظ شروع کے ہیں. یہ ذرا اختصار کے ساتھ اس حدیث میں حضرت جبرائیل کے قول کے طور پر وہاں منقول ہوئے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں حضرت جبرائیل نے حضور کو بتائے اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا منتقل. ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا نقل کرتے ہیں حضور سے، حضور فرماتے ہیں، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین تک. معلوم ہوا کہ اتنے مختلف اقوال موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. موجم طبرانی میں جو ایک روایت ہے وہ ہم نے میثاق میں ایک مرتبہ شائع بھی کی تھی، اس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے. حضور اپنے حجرہ مبارکہ سے برآمد ہوئے، آپ نے دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے، سیکھنا سکھانا، مذاکرہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے. حضور کے چہرہ مبارک پر بشاشت کے آثار، خوشی اور مسرت کے آثار. حضور نے پھر ایک سوال کیا، آپ تشریف لائے، آپ نے سوال کیا، لیس تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں اور یہ قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے. اب یہ من عند اللہ جو ہے اس کا لطف وہی لے سکتا ہے جسے عربی سے تھوڑی سی مست ہو. جاء من اللہ بھی کہا جا سکتا ہے، اللہ سے آیا ہے، جاء من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آیا. بلکہ ایک اور روایت کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے لیے انسان کا بہترین تحفہ اور ہدیہ جو وہ اللہ کی خدمت میں پیش کرے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے جو خود اللہ سے نکلا ہو، جو خرج من ایل، جو ایل سے نکلا ہے. یہ ایل وہی لفظ عبرانی میں جو الہ لفظ بنا ہے عربی میں آ کر. تو قرآن جب اللہ کا کلام ہے تو وہ تو نکلا ہے اللہ سے، آپ کا کلام، آپ کی گفتگو جو ہے وہ آپ سے صادر ہوتی ہے، وہ آپ کے وجود کا ایک حصہ ہوتا ہے. جب وہ باہر نکلا ہے آپ سے، وہ آپ کی انرجی، آپ کا فہم، آپ کا علم، وہی تو ہے کہ جو آپ کے کلام کی شکل اختیار کرتا ہے. تو خرج من ایل، یہ کلام تو اللہ سے برآمد ہوا ہے، اللہ سے صادر ہوا ہے. تو اللہ تعالی کی خدمت میں ہدیہ، اس سے بہتر کیا ہوگا کہ وہی چیز جو اس کے مبارک وجود سے صادر ہوئی ہو اسی کا ہدیہ لے کر پیش کیا جائے. اسی لیے آتا ہے بعض احادیث میں کہ جو قرآن کے پڑھنے والے ہوں گے ان کو اللہ تعالی حکم دے گا کہ پڑھتے جاؤ اور تمہارے مراتب بلند ہوتے چلے جائیں گے اور تمہارا آخری مقام وہ آخری آیت پر آئے گا کہ جو تم پڑھو گے. جتنا قرآن یاد ہے اور جتنے قرآن سے وہ ذہنی ربط قائم ہو چکا ہے، یہ اتنا ہی ذریعہ بن جائے گا درجات کی بلندی کے اور ترقی درجات کا کہ پڑھتے جاؤ اور رتبے بلند ہوتے چلے جائیں، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اپنے مراتب کے اعتبار سے. وہاں حضور نے فرمایا کہ جا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. اب صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، حضور اس کے گواہ ہیں، ہم گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم گواہ ہیں کہ آپ اس کے رسول ہیں، ہم گواہ ہیں کہ یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے. اب آپ فرماتے فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. یہ حبل اللہ کی اس سے زیادہ مکمل، اس سے زیادہ واضح تفسیر، اس سے زیادہ تبیین ممکن نہیں ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ارشاد کے ذریعے سے فرمایا. اور اس میں ذرا ایک نقشہ ہے، میں اس مرتبہ چونکہ امریکہ میں بہت سی جگہوں پر میں نے ان آیات کا درس دیا، مختلف اوقات میں انتقال ذہنی جو ہوتا ہے انسان کا، بات ذہن میں کہیں سے کہیں ہو کر پہنچ جاتی ہے، تو ایک تشبیہ جو میرے ذہن میں آئی کہ اگر کسی سمندری جہاز کے عرشے پر سے کوئی شخص گر جائے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہو اور کوئی رسہ پھینک دیا جائے اسے، اب آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص کو یہ پتا ہے کہ میری جان اس رسے میں وابستہ ہے، وہ رسہ اگر اس کے ہاتھ میں آگے آئے اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، کوئی مچھلی اگر اس کے ٹانگ کے اوپر بھی آ کر چمٹ گئی ہے اس کو ہٹانے کے لیے رسہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ وہ ٹانگ جاتی ہے تو جائے لیکن یہ کہ جان بچتی ہے اس رسے کے ذریعے سے، یہ ہے وہ تمسک، اس کو تھام لینا، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اعتصام یہ جان کر کہ میری زندگی جو ہے میری بقا وہ اس رسے کے ساتھ وابستہ ہے، اسے میں نے چھوڑا اور میں گیا. بین ہی یہی نقشہ ہے، وہ جو ایک بڑا پیارا فارسی کا شعر ہے، درمیان تارے دریا تختہ بندم کر دئی، بازمی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. اب دیکھیے پہلی آیت جو ہے اس شعر کے دوسرے مصرے میں اس کی پوری مکمل تفسیر موجود ہے کہ اللہ تو نے مجھے ایک سمندر میں ایک تختے پر باندھ کر ڈال دیا اور چاہ یہ رہا ہے کہ میرا دامن تر نہ ہونے پائے، اس دنیا میں مجھے بھیجا ہے، ہر چہار طرف معصیت، گناہ، حرام خوری کی دعوت اور ترغیب، ترغیب دینے والے آپ کے اپنے اہل و عیال، آپ کے اپنے بھائی بند، آپ کے اپنے بزرگ پاگل ہو گئے ہو، تمہیں کچھ ہوش نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں، دنیا کی روش کو دیکھو، تمہاری بھی بچیاں ہیں، تمہیں بھی ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، تمہیں کہاں یہ حلال اور حرام کا جو ہے تمہارا ہوا سوار ہو گیا دماغ پر، تمہیں یہ کس طریقے سے ہوش آئے گی، یہ بڑے سمجھائیں گے، بوڑھے جو ہے وعظ اور نصیحت کر کے اس راستے سے ہٹا کر اور حرام خوری کی طرف مائل کرنے کے لیے وہ اپنا پورا زور لگا دیں گے. اس کے اندر رہنا اور پھر بچنا، یہ ہے درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، بادمی گوئی کے دامن ترمکن، اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، رہو اس سمندر اسیاں میں، اس معصیت کے سمندر میں رہو اور کوئی دھبا جو ہے پانی کا، کوئی چھینٹا تمہارے دامن پر نہ آنے پائے. یہی تو ہے اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو اللہ تعالی نے رسہ پھینک دیا ہے، یہ ہماری رسی موجود ہے، اسے تھامو، اس میں پناہ ہے، اس سے بچت ہوگی، اس میں ڈوبنے سے، غرقاب ہونے، غرق ہونے سے جو چیز بچانے والی ہے وہ رسہ ہے، ہم نے پھینکا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، جميعا میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے دو ترجمے ممکن ہیں، ایک تو یہ واعتصموا کی جو ضمیر فاعلی ہے اس سے حال ہو، یعنی اس طریقے سے کہ سب مل جل کر رسی کو تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو. ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ حبل اللہ یعنی قرآن مجید کے لیے لفظ آیا ہو جميعا، کل کے کل قرآن کو تھامو، قرآن کے ایک حصے کو تھاما اور ایک کو چھوڑا تو ہلاک اور برباد ہو جاؤ. اس کا اگر تجزیہ کر دیا، اس کے حصے بکھرے کر دیے، وہ سورہ بقرہ ہی کی آیت، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک حصے کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تو کوئی سزا نہیں ہے ان کی جو یہ روش اختیار کریں، قرآن کے بعض احکام تو سر آنکھوں پر اور بعض پاؤں تلے روند دیے. نماز پڑھی جا رہی ہے, روزہ رکھا جا رہا ہے, سودی لین دین ہو رہا ہے, نماز پڑھنے کا حکم بھی اسی قرآن میں ہے اور سود کی حرمت بھی اسی قرآن میں ہے. یہ تم نے اس قرآن کے حصے کیسے کر لیے؟ سورہ ہجر میں یہ الفاظ آئے ہیں, کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزین. اس میں تو اصل میں اشارہ ہے کہ وہ جو کفار کے اندر بڑے بڑے شریر لوگ تھے مکے میں, وہ مذاق اڑایا کرتے تھے قرآن مجید کے حصے بکھرے کیا کرتے تھے, بھائی یہ آیت میری ہے, یہ تمہاری ہے, اس کا تو امتال میں کر لوں گا, اس سے تم نبٹ لینا. تو وہ حصے کرتے تھے, مقتسمین ٹکڑے کرنے والے, تقسیم کر لینے والے. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جب قرآن میں آیت اتری کہ جہنم پر 19 مامور ہیں اس کے پہرے دار, علیہا 19, تو ایک پہلوان کہتا بھائی 10 کو تو میں پچھاڑ لوں گا, باقی 9 کا تم کر لینا بندوبست. یہ ان کا تمسخر, استہزاء, مذاق اڑانے کا انداز کہ 19 ہی تو ہے کوئی پرواہ نہیں, 10 تو میرے حوالے کر دینا, باقی 9 کو تم سنبھال لینا مل جل کر, تو سنبھال لیں گے ان فرشتوں کو بھی. وہی انداز وہ قرآن کے ساتھ کرتے تھے, اس کی بوٹیاں اڑا رہے ہیں, ٹکڑے اس کے چیٹڑے اڑا رہے ہیں, قرآن کے الفاظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے قیوا کر رہے ہیں. اور یہ چیز اپنے غریبان میں جھانک, یہ ہم کر رہے ہیں, ہم نے قرآن کی بوٹیاں اڑائی, ہم نے قرآن کے ٹکڑے کیے. قرآن کا ایک حکم سر آنکھوں پر ہے اور ایک حکم پاؤں تلے روضہ چڑھا. یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزین. تو فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. تم میں سے جو کوئی بھی یہ روش اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے, رسوا کر دیا جائے. یہ ہے اصل تشخیص. وہ سوال جو بڑے پیارے انداز میں کیا کسی نے کہ ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخ یہ فرشتہ ہماری جناب میں, یہ امت مسلمہ اتنی ذلیل و خوار اتنی زبوحال کیوں ہے؟ اس لیے ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. وہ تو دنیا میں وہ جو زبو حالی ہے, ذلت اور رسوائی ہے, وہ تو تھوپ دی گئی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. باقی یہ کہ آخرت میں ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب, قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونکے جائیں گے. وما اللہ بغافل عما تعملون, اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو. تم لوگوں پر اپنی چرب زبانی کا روب ڈال سکتے ہو, لوگوں کے سامنے اپنے غلط افعال کی توجیہ کر سکتے ہو, بڑی خوشنما توجیہات, اللہ سے کیا چھپاؤ گے؟ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم ہو, جو لبادے تم نے اوڑے ہوئے ہیں, تمہاری اصل حقیقت اس کے اندر کیا ہے, ان پردوں میں تمہاری اصل شخصیت جو مستور ہے وہ کیا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تو یہاں جمیعاً کے یہ دونوں مفہوم, سب مل جل کر قرآن کو مضبوطی سے تھامو یا پورے کے پورے قرآن کو مضبوطی سے تھامو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ ہے واحد اساس اجتماعیت کی, اتحاد کی, اتفاق کی, فکر و نظر کی ہم آہنگی کی. اور فکر و نظر کی ہم آہنگی ہوگی تو مقصد و عمل کے اندر بھی یگانگت ہوگی. اگر فکر اور ہے, عقائد اور ہو گئے ہیں, اوہام آ گئے ہیں, توحید میں شرک کے حملے ہو چکے ہیں, نہ معلوم کہاں کہاں سے دقب لگا کر شرک حملہ آور ہو چکا ہے, اور تم نے نہ معلوم کون کون سی جو ہے رسومات ایجاد کر لی ہے, اگر یہ ہوگا تو پھر تو تشتت ہے اور انتشار ہے. جب تک کہ ہر چیز کو نہ لوٹاؤ قرآن پر, فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ, جو اختلاف ہے اس میں فیصلہ کن بات قرآن کی تسلیم کرو اور نیک نیتی کے ساتھ تسلیم کرو, تب تو تفرقہ مٹ جائے گا. اور اگر یہ نہیں کرو گے تو تفرقے کو مٹانے والی چیز کوئی نہیں. یہاں پھر میں چاہوں گا کہ ذرا سورہ شورا کی آیت نمبر 14 پڑھ لیجئے, جہاں یہ مضمون پھر نکھر کر سامنے آ جائے گا. اس کا درس ہو چکا ہے آپ کی اسی مسجد میں. وَمَا تَفَرَّقُوا, یہ صفحہ 387 پر ہے اس قرآن مجید میں. اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا, إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ چکا تھا. یہ اندھیرے میں ٹھوکر نہیں کھائی, ہر چیز کو جانتے بوجھتے, ہر حقیقت کو سمجھتے ہوئے ٹھوکر کھائی گئی. کیوں کھائی گئی؟ آخر انسان اگر جانتا ہے، پوچھتا ہے، سمجھتا ہے، پہچانتا ہے، تو پھر کیوں نہیں اس حقیقت کو تسلیم کر رہا؟ اگلے الفاظ اس کی توجیہ کر رہے ہیں، بغیم بینہم، یہ ایک دوسرے پر بالا تری اختیار کرنا، حاصل کرنا، ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنا. آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ نفسیات کے جو جدید مکتبہ فکر ہیں، اسکولز آف تھاٹ ان سائیکالوجی، اس میں ایڈلر کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان میں سب سے زیادہ موٹیو جو ہے، محرک جو ہے سب سے زیادہ قوی، موسٹ پوٹنٹ موٹیو ان مین از دی ارج ٹو ڈومینیٹ، دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے کی جدوجہد، دوسروں کو اپنے سے نیچے لانے کی کوشش، دوسروں پر ور ہونے کی کوشش، دوسروں پر بالا تری حاصل کرنے کی کوشش. دی ارج ٹو ڈومینیٹ، وہ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے اس بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر بالا دستی حاصل کرنا. میں کیوں چھوٹا ہوں اور یہ کیوں بڑا ہوں، ہماری بات کیوں نہ ہو. یہی بات تھی شیطنت، جڑ یہی ہے، ابلیسیت یہی ہے. ابلیس نے بھی یہی کہا تھا، انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کے سامنے جھکوں تو کیوں جھکوں. یہود کی شیطنت کیا تھی، ہم ایک اعلیٰ تر نسل ہیں، ہم یعقوب کی اولاد سے ہیں، ہم اسحاق کی نسل سے ہیں، ہم سارا کی نسل سے ہیں، یہ تو لونڈی زادے ہیں بنی اسماعیل. ابراہیم کی اگر نسل سے ہیں تو کیا ہے، تو ہاجرہ کی اولاد، یہ گھٹیا ہیں، ہم بڑھیا ہیں. اور ہمارے پاس علم، ہمارے پاس کتابیں، یہ امی قوم کا فرد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پڑھ قوم جس کے پاس کچھ نہیں تھا، ہم ان کی بالادستی کیوں تسلیم کریں؟ قرآن یہ کہتا ہے ایک سے زائد مواقع پر کہ وہ خوب پہچانتے تھے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس کے باوجود مانا نہیں، کیوں نہیں مانا؟ بغیم بینہم، ہماری بالادستی، ہماری سیادت، ہماری قیادت، ہماری چودراہٹ، ابھی تک ہاتھ ہمارے چومے جا رہے تھے، اب یہ کوئی اور آ گیا ہے اس کے ہاتھ چومے جائیں گے، اب تک لوگ ہماری طرف رجوع کرتے تھے، اب یہ کوئی اور مرجع بن جائے گا لوگوں کی توجہات کا. یہی جڑ ہے، یہی بنیاد ہے،